أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاتم و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات محترم, سورہ کہف کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ و من والہ اپنے مقبول بندوں کی ملاقات کا ذکر فرماتا ہے, اور تلاش حق کے لیے اور اللہ کے مقبول بندوں کی تلاش میں نکلنے کی ترغیب اور اس کے ذکر کی تفصیل بیان فرماتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کیں, اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں, اور اشرف المخلوقات کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 124,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے. ہر نبی اپنے منصب کے مطابق ہدایت کی ذمہ داریاں ادا کرتا رہا. ان کو مشکلات بھی پیش آئیں, لیکن وہ اللہ رب العزت کے حکم سے اپنا کام مکمل کر گئے. یہ اللہ رب العزت کی انسانیت پر رحمت ہے, اس کا کرم ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کا سامان کیا, اور ہر دور میں انسانیت کی ہدایت کے لیے ایسی یگانہ روز ہستیاں بھیجتا رہا جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنی روحانیت سے, اپنے علم سے انسانیت کو ہدایت کے راستے دکھائے اور اللہ تبارک و تعالی سے ملایا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر کیا. اللہ رب العزت کے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہوئے اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کے بارے میں پوچھا. یہ پوری ایک تفسیر ہے, میں مختصراً اس کو بیان کر رہا ہوں. رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے فرمایا کہ ہاں, میرے بندوں میں سے ایک بندہ خاص ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تلاش کرنے کا حکم دیا, اور وہ اپنے خلیفہ, اپنے ساتھی, اپنے صحابی حضرت یوشع بن نون کے ساتھ ان کی تلاش میں نکلے, اور وہ ذات تھے حضرت خضر علیہ السلام کی. حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ نبی ہیں یا ولی ہیں. اکثر نے لکھا کہ وہ ولی ہیں, بہت سو نے لکھا کہ وہ نبی ہیں, لیکن قرآن پاک میں جو ذکر موجود ہے وہ حقیقتاً حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہی ذکر ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ کوئی اور موسیٰ نہیں ہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور جن سے ملاقات کا حکم دیا اور جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا, اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اب اس بحث میں میں نہیں پڑھ سکتا, اس پر بڑے بڑے اقوال موجود ہیں کہ وہ نبی ہیں یا ولی ہیں, لیکن میرے استاد محترم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارا موقف یہ ہے, اور اس پر بعض علماء نے لکھا بھی کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں, اس لیے کہ جس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا وہ کسی ولی کا کلام نہیں ہو سکتا, وہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ بہر صورت نبی ولی سے بلند ہی ہوتا ہے, اور ولی جو ہے وہ کتنا ہی کمال حاصل کر لے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جس طرح سے انہوں نے اپنے ساتھ رکھنے میں شرائط رکھیں اور پھر بار بار سوالات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو جدا کرنے کی بات کی, وہ کسی ولی کی بات ہونا مشکل ہے, وہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اس لیے عمومی طور پر جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ وہ نبی ہیں ہم بھی اسی طرف جائیں گے, اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا جو کلام کا انداز ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا, وہ نبی کا ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ کلام میں برتری ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کلام کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ان کو علم میں, اسرار و معارف میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ عطا فرمایا, اور یہاں پر حضرت موسیٰ کو ان کی تلاش میں بھیجا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ولی تو نبی کی تلاش میں جا سکتا ہے لیکن نبی ولی کی تلاش میں نہیں جاتا, بلکہ کیونکہ نبی ولی سے افضل ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ حق کی تلاش میں اور اللہ کے مقبول بندوں کو تلاش کیا جاتا ہے وہ ایسے نہیں مل جاتے, اور اللہ کے مقبول بندوں کو تلاش کرنا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے ہیں. ایک علم ظاہر ہے, ایک علم باطن ہے. علوم میں ظاہر کے جاننے والے بھی موجود ہیں, ان کو علماء ظاہر کہتے ہیں, اور علم باطن کے جاننے والے بھی ہیں, ان کو علماء باطن کہتے ہیں, اور یہ علم علم لدنی ہے. حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ملاقات اور اس میں ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ واقعات ہیں کہ جو جن کا نتیجہ چھپا ہوا تھا, اور ہر آدمی اس کے نتیجے کے ظاہر سے نتیجہ نکالنا اس کے لیے مشکل تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ نے ان دونوں کی ملاقات کا ذکر کیا اور ہماری ہدایت کا سامان کیا, کہ علم ظاہر کو جاننا بھی ضروری ہے اور علم باطن کو بھی جاننا ضروری ہے. علم ظاہر کے لیے کسی علماء ظاہر میں سے کسی عالم ظاہر کے جو علوم ظاہر پر دسترس رکھتا ہو اس کے آگے زانو تلمس طے کرو, اور اس سے قرآن اور حدیث کے ظاہری علم کو حاصل کرو, اور علم باطن کو جاننا چاہتے ہو تو اللہ کے ان مقبول صوفیہ کرام اور مقبول بندوں کی بارگاہ میں جاؤ اور ان کے سامنے زانو تلمس طے کرو تاکہ وہ تمہیں کچھ عطا کر سکیں, اور ان کے سامنے سوال کی کثرت نہ کرو بلکہ نتیجے کا انتظار کرو کہ وہ خود کیا نتیجہ پیش کرتے ہیں. چنانچہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں یہ نکلے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو کے حکم سے ایک بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لی. سفر پر جا رہے تھے, اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو بھی لے لیا, تھیلے کے اندر مچھلی رکھ لی. حکم تھا کہ جب یہ مچھلی, مردہ مچھلی جس جگہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہی میرے مقبول بندے کی جگہ ہے, وہیں میرے مقبول بندے کو تم پالو گے. وہاں پر چنانچہ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چلتے رہے, ایک جگہ تھک گئے. آرام کے لیے کچھ دیر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیند کی یا آرام کیا, اسی موقع پر مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو کر تڑپی اور پانی کے اندر چلی گئی. ساتھ ساتھ پانی کے کنارے سے چلتے رہے اور وہ مچھلی جو تھی وہ پانی کے اندر چلی گئی اور ایک گول دائرہ بنا, وہاں پر ایک گول دائرہ بن گیا. یہ مشاہدہ حضرت یوشع نے کیا. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو وہ ان کو بتانا بھول گئے اور پھر یہ لوگ آگے بڑھ گئے. جب آگے چلے تو بھوک لگی, آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ مچھلی لاؤ, کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو. تو انہوں نے کہا رہے حضرت وہ مچھلی تو راستے میں زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی. آپ نے فرمایا ارے وہی تو مقام تھا جہاں پر اللہ کا بندہ خاص ہمیں ملنے والا تھا, وہیں پر اس بندہ خاص سے ملاقات ہونی تھی, لہذا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں, چلو اب واپس اسی راستے پر چلتے ہیں. اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع واپس پلٹے اور اپنے نشانے قدم پر چلتے ہوئے اسی مقام پر پہنچے تو وہاں پر انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس ملاقات کا ذکر کرتا ہے کہ پھر تو دونوں نے وہاں ہمارے بندے سے, بندوں میں سے خاص بندے کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی. دو اصحاب بیان کیے جا رہے ہیں, خصوصی رحمت عطا کی اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی علم اسرار اور علم معارف اور الہامی علم جو تھا وہ ہم نے اس کو سکھا دیا. حضرت خضر علیہ السلام کے دو اصحاب بیان کیے کہ ان کو اللہ نے رحمت بھی عطا فرمائی اور علم لدنی بھی عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہ ایک چادر میں لپٹے ہوئے تشریف فرما تھے. انہوں نے کہا السلام علیکم. حضرت خضر علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا اور حیرانگی سے فرمایا کہ یہاں سلام کرنے والے کون آ گئے, کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں, بنی اسرائیل کے موسیٰ. آپ نے فرمایا ہاں میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں. اور پھر ان لوگوں کی گفت و شنید ہوئی, گفتگو ہوئی, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ سفر کی خواہش ظاہر کی اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ سفر میں لے لیا, لیکن شرط یہ رکھی کہ جب آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو جو کچھ بھی دیکھیں گے اس پر کوئی سوال نہیں کریں گے, اس پر کوئی سوال نہیں کریں گے, کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کا نتیجہ علم لدنی کا حامل جانتا ہے اور سوال قبل از وقت نہیں کرنا چاہیے, آگے جا کر وہ خود ان سوالات کے جوابات بتا دیتا ہے. چنانچہ یہی ہوا, تھوڑے فاصلے پر چلے تو ان کو ایک کشتی نظر آئی. اب سمندر میں کشتی پہ سفر کرنا تھا, کشتی میں بیٹھ گئے. حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے پاس سے کلہاڑی نکالی, کشتی کے ایک تختے کو پھاڑا, اس کو کشتی سے جدا کیا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا. اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا عجیب لگا کہ جب آپ یہ لوگ سمندر کے کنارے پہنچے تو کشتی والوں نے بڑا آؤ بھگت کر کے بٹھایا, ان سے کرایہ بھی نہیں لیا, उन्होंने तो किराया भी नहीं लिया, इन्होंने उनकी कश्ती का एक तख्ता निकाल कर समंदर में डाल दिया। बदाहिर एक अजीब सी बात थी, बदाहिर ये एक अखलाक के खिलाफ बात थी कि उन्होंने तो एक एहसान किया, अपने साथ बिठा भी लिया, किराया भी नहीं लिया, और आपने उनकी कश्ती को ऐबदार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन बोल उठे कि ये आपने क्या किया, उन्होंने हमसे किराया भी नहीं लिया और आपने उनकी कश्ती को ऐबदार बना दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने इस अमल की कोई वजाहत नहीं फरमाई, बल्कि फरमाया मैंने आपसे कहा नहीं था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, सब्र से काम लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू व मन अवालहू इस वाक़े को भी कुरान मजीद फरकान हमीद में जिक्र फरमाता है। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और फरमाया ठीक है मैं आपसे अब सवाल नहीं करूँगा। अब ये लोग दूसरे किनारे पर पहुँचे और वहाँ पहुँच कर जो आबादी थी उनको भूख लगी, वहाँ के इलाके के लोगों से उन्होंने कहा कि कुछ खाना हो तो दो, हम तुम्हारे मेहमान हैं या इस आबादी में हम नवारिद हैं। उन्होंने बड़ी बदअखलाकी का मुजाहरा किया और अजीब व गरीब अंदाज में बात की, और उसके बाद हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़े तो वहाँ पर एक दीवार गिर रही थी, उस दीवार को आपने सहारा देकर सीधा कर दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जब ये काम किया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर नहीं रहा गया, आपने कहा यहाँ तो इन लोगों ने हमारे साथ ऐसी बदअखलाकी का मुजाहरा किया और आप यहाँ पर इनकी दीवार को भी सीधा कर रहे हैं। इससे पहले एक और वाकया रूनुमा हुआ कि उन्होंने देखा कि एक बच्चा खेल रहा है और बड़ा खूबसूरत बच्चा है। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम उसके करीब पहुँचे और जनाब उसको पटक के गिराया और उसको कत्ल कर दिया, मार दिया। अब ये तो बड़ी अजीब बात थी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से फिर उन्होंने कहा आपने ये क्या किया, एक जान को तल्फ कर दिया, ऐसा क्यों किया? आपने फिर फरमाया मैंने आपसे कहा नहीं था कि आपको सब्र करना है, कोई सवाल नहीं करना है। चुनाचे फिर आपने कहा अच्छा ठीक है मैं अब सवाल नहीं करूँगा, अब मैं खामोश रहने की कोशिश करता हूँ। खामोशी के साथ फिर चलने लगे। फिर आगे जाकर उन आबादी वालों की बदअखलाकी का सामना हुआ और वहाँ की जनाब उन्होंने दीवार सीधी कर दी। जब दीवार सीधी की तो फिर गुस्सा आया कि आपने यहाँ की दीवार क्यों सीधी कर दी, ये लोग हमारे साथ ऐसा सलूक करें और आपने इनके साथ इतना अच्छा सलूक किया। आपने फरमाया बस अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते, अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि पहले कह चुके थे कि अगर अब मैंने कोई सवाल किया तो फिर हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, फिर मैं आपके साथ सफ़र मौकूफ कर दूंगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, तो अपनी बात पर कायम रहे और ये सफ़र की जो संगत थी, ये जो साथ थे, ये ख़त्म हुआ। लेकिन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपको ये बात ज़रूर बताऊंगा कि जो दौरान सफ़र वाक़यात हुए हैं उसकी क्या वजूहात थी। अज़ीज़ान गिरामी, ये क्योंकि एक मशहूर वाक़या है, मैं इस ज़िमन में कुछ बात आगे अर्ज़ करने वाला हूँ, मैं उसका नतीजा भी पेश कर रहा हूँ और उनके जवाबात भी आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि जो लोग इस वाक़े को नहीं जानते वो भी अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। फिर यही हुआ, आपने फरमाया मैंने उस कश्ती को ऐबदार इसलिए किया कि दूसरे किनारे पर जो बादशाह हुकूमत करता है वो गरीबों की कश्तियों को छीन लेता है, अगर सही सालिम कश्तियाँ होती हैं, और अगर कोई ऐबदार होती है तो वो छोड़ देता है। ये मसाकिन की है, गरीबों की कश्ती थी, मैंने इसको इसलिए एक तख्ता निकाल दिया ताकि जब ये दूसरे किनारे पर पहुँचे तो बादशाह के जुल्म से ये बच जाएँ और ये कश्ती इन्हीं के पास रहे। काम तो बिल्कुल सही किया, आपने फरमाया अच्छा ठीक है। दूसरी बात ये कि जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया वो बच्चा पैदाइशी काफिर था और उसके वालदैन उससे बड़ी मोहब्बत करते थे, हो सकता था कि ये बड़ा होता और इसकी मोहब्बत की वजह से اس کے کفر کی وجہ سے ان کا ایمان برباد ہو جاتا اور وہ مسلمان نہ رہتے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا، اب اس کے والدین اس کی جدائی پر، اس کی موت پہ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر پر ان کو اجر عطا فرمائے گا اور ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا، اور اس بیٹی کا نکاح ایک نبی سے ہوگا اور اس کے بطن سے بھی ایک نبی پیدا ہوگا۔ اندازہ لگائیے یہ کتنے آگے کی بات حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، یہ وہی علم لدنی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے کسی کو عطا فرماتا ہے اور پھر اس کو عالم علم لدنی بنا دیتا ہے۔ بظاہر دنیا ان کو ایک عام آدمی سمجھتی ہے، لیکن ان کی نگاہ ولایت یا ان کی نگاہ علم دور تک کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے، اس میں سالوں کی کوئی قید نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ صدیوں بعد کی بات بھی جان چکے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی، اس دیوار کے نیچے کچھ یتیم بچوں کا مال دفن ہے، اور ان بچوں کے والدین جو تھے، ان کے جو والد تھے وہ صالح تھے، نیک تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا اور ان یتیم بچوں کو کچھ نہیں ملتا، اب وہ بڑے ہوں گے اور پھر ان کو یہ خزانہ جو ہے دستیاب ہو جائے گا، تو میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے۔ یہاں پر علماء نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ان کا والد نیک تھا، وہ والد پچھلی کئی پشتوں پہلے تھا، صرف براہ راست اس کا والد نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح والدین کی نیکی جو ہے اس سے اولاد کو ضرور مستفید فرماتا ہے۔ کئی پشتوں پہلے بھی اگر کوئی گزرا ہو اور اس کی اولاد اپنے آپ کو اہل رکھے تو پچھلی گزرے ہوئے بزرگ شخصیت کا جو ہے جناب تصرفات، ان کی روحانیت سے یہ جو اولاد ہے ضرور مستفید ہوتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں، حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میں 18 پشتوں تک اپنی اولاد کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو کوئی ان کو کچھ کہے تو خاندان چشت بہشت اس کا مقابلہ کریں گے۔ 18 پشتوں تک حضرت مخدوم سمنانی نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ وہی کہہ سکتا ہے نا کہ جو خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بہت کچھ ہو۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی اور اس وقت جو ہے ضمناً عرض کر دوں، میں اور میرے برادر اکبر حضرت فخر المشائخ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجلانی دامت برکاتہم العالیہ نے، ہم دونوں نے پشتیں گننی شروع کی کہ شجرا لے کے بیٹھے کہ ہم لوگ بھی شاید اس کے اندر آتے ہوں حضرت مخدوم سمنانی کی ان 18 پشتوں میں، تو ہم جب شجرا میں گن رہے تھے تو پتہ چلا بزرگ قبلہ پر، والد صاحب قبلہ پر 18 پشتیں مکمل ہو گئیں۔ ہم لوگ خوش بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ ہم لوگ اس میں شامل نہیں ہو سکے، تو والد صاحب کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت آپ تو ویسے ہی بخشے بخشائیں، نہ جانے آپ کے صدقے میں کتنوں کو بخشش مل جائے، کتنوں کو کچھ مل گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے عرض کیا کہ یہ 18 پشتیں تو آپ پر پوری ہو رہی ہیں جو مخدوم سمنانی کی خوشخبری ہے۔ فرمایا اچھا، اگر ہم پر پوری ہو رہی ہے تو اگلی 18 پشتوں کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی باتیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا اس کا باپ نیک اور صالح تھا، اس لیے میں نے اس خزانے کو جو ہے دیوار سیدھی کر کے محفوظ کر دیا۔ اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی دو باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ ایک تو وہ اللہ کی رحمت کے حامل ہیں اور دوسرے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم لدنی کے حامل ہیں، اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں, کسی کو مالی مشکلات میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں, کسی کو راستے سے ہٹا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کو رائے راست پر لاتے ہیں, اور کسی کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے تو اس کی رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے ساتھ بھی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی تعلق رہا. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے ابتدائی ورود میں میرا تعلق حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ رہا, اور میں نے خضری فیض حاصل کیا, اور ایک مرتبہ جب آپ ممبر پر تشریف فرما تھے اور خطاب فرما رہے تھے, بات فرما رہے تھے, تو حضرت خضر علیہ السلام کا گزر ہوا, آپ کی سواری گزر رہی تھی. آپ نے فرمایا, اے خضر بنی اسرائیل, آپ کے علم کو تو لوگ جانتے ہیں, آئیے ذرا تشریف لائیے اور امت محمدیہ کے خضر کا بھی بات سنیں. خضر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بات سنیں. آپ تشریف لے آئے اور حضرت غوث پاک کی محفل میں اکثر و بیشتر حضرت خضر علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زبان میں ایسا اثر پیدا کیا تھا کہ ہزاروں, ستر ہزار بلکہ لاکھوں افراد آپ کے خطاب سننے کے لیے جمع ہوتے تھے. میرے مخدوم سمنانی جب شہنشاہ سمنان تھے تو ایک رات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابھی کر و فر موجود ہے, محل موجود ہے, شاہان وقت ہیں, ایک حکم پر سب کام ہو رہے ہیں. کہا, اشرف, اللہ تبارک و تعالیٰ اور تمہارے درمیان یہ تخت و تاج حائل ہو رہا ہے, اس حجاب کو درمیان سے ہٹا دو, اس حجاب کو درمیان سے ہٹا دو. حضرت خضر علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ, میرے مخدوم سمنانی نے اسی وقت ترک سلطنت کا اعلان کر دیا. صبح اٹھ کر والدہ سے اجازت لی اور پھر نکل گئے, اور وہاں پر جب اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچے, ایک لمبی مسافت کے بعد بہت سارے بزرگان دین سے فیض حاصل کرتے ہوئے پہنچے, تو وہاں پر حضرت علاء الدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ پنڈوا سے باہر تشریف لائے اپنے مرید کے استقبال کے لیے, اور فرمایا, اشرف, ستر مرتبہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری آمد کی بشارت دے چکے ہیں کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر چکا ہے, میں سارے مشائخوں سے بچا کر تمہاری خدمت میں لا رہا ہوں. یہ حضرت خضر علیہ السلام کوئی معمولی ہستی نہیں, اللہ رب العزت کے ہر ولی کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی ملاقات رہی, اور ان کے ساتھ آپ ہدایت کا ایک سامان بنتے رہے. آپ کا نام خضر جو ہے یہ ایک طرح آپ کی صفت ہے, آپ کی کیفیت یہ ہے کہ جہاں بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سبزہ پیدا کر دیتا ہے. وہاں پر اگر کوئی مردہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مردگی کو زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے, کیونکہ ہرا بھرا ہونا اور سبزے کی وجہ سے آپ کو اسی لیے خضر کہا جاتا ہے. آپ کا نام بلیا بن ملکان ہے, آپ کی جو کنیت ہے ابو العباس ہے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں جو اکثر کا قول ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی نبی سے اس طرح سے کلام کر سکتا ہے, کوئی ولی نبی سے اس طرح کا کلام نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ دیر کسی کا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم جیسے لوگ, ہم تو خیر بڑے گناہگار ہیں, لیکن بزرگان دین اور اولیاء کاملین کا بھی ایک تعلق رہا اور ان کو انہوں نے ایک راستہ دکھایا اور اس کے بعد پھر وہ جدا ہو گئے. آج بھی وہ اس روئے زمین پر موجود ہیں, کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما رہے ہیں, سیدھے راستہ دکھا رہے ہیں, بلکہ آج اگر کوئی عام آدمی بھی راستے سے بھٹک جائے تو حضرت خضر علیہ السلام کو یاد کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے اس کو سیدھا راستہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، تلاش خضر جو ہے وہ ہر دور میں رہی، ہدایت کی تلاش ہر دور میں رہی، مردان حق کی تلاش ہر دور میں رہی، اس لیے تاکہ ہم اپنے ظاہر کو بھی سنواریں اور اپنے باطن کو بھی سنواریں اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔